سورة التغابن. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. اگر ہم نے نہ کی تو ہم ہی خسارے میں نا. اللہ کو تو کوئی گھاٹا نہیں، کوئی کمی نہیں. محروم تو وہی ہے جو اس تسبیح میں شریک نہ ہو. اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن. اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی ہے. اس لیے ناراض نہ ہوا کریں، نہ کسی کمپلیکس میں مبتلا ہوا کریں. اور اسی کی طرف آخر کار کبھی پلٹنا ہے. زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے. جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے. کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے معاملے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا. تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود. منکرین نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اس کا پتہ تمہیں اس روز چلے گا جب اجتماع کے دن، یوم الجمع، اکٹھا ہونے کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا. وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا. کچھ مقابلے تم دنیا میں کرتے رہتے ہیں، اور کچھ وہاں جاتے جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے. اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. یہی بڑی کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے. اس لیے مصیبت کے آنے پر اسے اللہ پاک کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے. اس سے انسان کو پھر سکون آ جاتا ہے. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے. یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے دل کو مصیبت کے وقت میں تھام لیتا ہے. اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اے لوگ جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو. اور اگر تم اپنے درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے. تمہارے مال، بچے اور بیوی کو دشمن بتایا گیا ہے یہاں. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کی بیوی بچے اس کی نیکیاں کھا گئے. اور بعض اوقات انسان ان کی خواہشات پوری کرتے 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 اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنی عبادات کو فراموش کر بیٹھتا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے کوتاہی کر بیٹھتا ہے. تو ہر چیز اعتدال میں ہی اچھی ہے، خواہ بیوی بچوں کی محبت ہی کیوں نہ ہو. آپ دیکھیں کہ ہمیں صدقہ خیرات کرنے سے بھی کون سی چیز روکتی ہے؟ ہم کچھ دینا چاہتے ہیں کسی کو، کیا خیال آ جاتا ہے؟ ہمارے اپنے بچے بھی تو ہیں، ان کے لیے کیوں نہ رکھ لیں؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے. یعنی اولاد کی خاطر اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو یاد رکھو پھر وہاں کیا ملے گا تم کو. اور اگر خرچ کرو گے قربان کرو گے تو وہ کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس لوٹ آئے گا. فاتقوا اللہ ما استطعتم, لہذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو, یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے. جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں. پھر شکر کا مسائل, اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے, عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم, حاضر اور غائب ہر چیز کو وہ جانتا ہے, زبردست اور دانا ہے. فرشتوں کے صحابہ کرام یہ آیات جو پڑھتے تھے ان کا ایمان ایسا زبردست تھا کہ فوراً عمل کرتے تھے, لیکن ہمارے دل نہیں ہلتے, ہم اپنے عمل کو نہیں بدلتے, تسلیمات نہیں ہوتے, معلوم نہیں کیوں. سورۃ الطلاق, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو, یعنی عدت کا شمار کرنا ضروری ہے, کیونکہ اس کا تعلق صرف کئی ایک اور مسائل سے ہے, حرام اور حلال کے اس لیے. اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. زمانۂ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلے. عدت کہاں گزارنی چاہیے؟ شوہر ہی کے گھر میں, الا یہ کہ وہ کسی سری برائی کی مرتکب ہوں. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں, اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا. تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ کوئی صورت پیدا کر دے, یعنی موافقت کی, یعنی شوہر ایک طلاق دینے کے بعد پھر رجوع کر لے جب بیوی وہی عدت گزارے. پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچے تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں رکھو یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ, اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں. اور اے گواہ بننے والو, گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو. یہ باتیں ہیں جن کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا, اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو. جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے, اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے. ان اللہ بالغ امری, ایسا نہیں کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل ہو, کچھ نہیں. ہر چیز کا ایک اندازہ ایک وقت مقرر ہے, اس لیے تاخیر ہوتی ہے اور تم مایوس ہونے لگتے ہو کہ کام ہو کیوں نہیں رہا. اور تمہاری عورتوں میں سے جو ہے اس سے مایوس ہو چکی ہوں, ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے, اور یہی حکم ان کا بھی ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو. اور حامل عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے, اس کے کام آسان کر دیتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اور جو اللہ سے ڈرے گا, يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, وہ اس کی خطاؤں سے درگزر کرے گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, اور اس کو بڑا اجر عطا کرے گا. یعنی جب کہیں کام میں رکاوٹ پیدا ہو تو پھر ہم اسی کے ساتھ سر نہیں پھوڑے, اپنے آپ کو دیکھنے لگے میری غلطی کہاں ہے, میری کوتاہی کہاں ہے, اس کی اصلاح کرے, اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ وہ کام آسان کر دے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جس نے پابندی کے ساتھ استغفار پڑھا, من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم من فرجا, اللہ اس کے لیے ہر ہم یعنی فکر غم پریشانی سے راستہ نکال دیتے ہیں, اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بن جاتا ہے. ان کو زمانۂ عزت سے اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو, جیسی کچھ جگہ بھی تمہیں میسر ہو, اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ. اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے, یعنی بچہ پیدا نہ ہو جائے جب تک. پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو, اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید یعنی مشورے سے طے کر لو، لیکن اگر تم نے ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی۔ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ مکلف نہیں کرتا۔ بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرمائے، یعنی ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہی کسی کے حالات تنگ ہی رہے۔ کتنی ہی دستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی، انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ بس اللہ سے ڈرو، ایسا ہے بے عقل لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایات دینے والی آیات سناتا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ یعنی آیات کیوں سنائی جاتی ہے؟ کہ لوگ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آئے۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے۔ دنیا میں عام طور پر ایسی جگہ پکنک پوائنٹس کہلاتی ہیں اور ان میں انسان صرف چند دن کے لیے جاتا ہے، شوق سے جاتا ہے، حسرتیں لیے ہوئے آتا ہے کہ اب یہ جگہ چھوڑنی پڑ رہی ہے، لیکن جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جائے گی۔ اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ صرف آسمان ہی ساتھ نہیں، زمینیں بھی ہیں، یعنی اور زمینیں بھی ہیں۔ جیسے حدیث میں بھی آتا نا کہ جس میں کسی کی ایک بالش زمین، یعنی ایک بالش زمین کسی کی ہتھیالی ناجائز طور پر غاصبانہ قبضہ کر لیا، تو قیامت کے دن اس زمین کا اتنا حصہ ساتوں زمینوں سے توک بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ سورۃ التحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کو ذاتی طور پر حرام نہیں کر سکتے تھے۔ جو چیزیں احادیث سے یا سنت کی روح سے بھی حرام ہوئی ہیں، ان پر بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی تائید موجود اللہ کے حکم سے ہوئی۔ کیونکہ یہاں صاف کہا جا رہا ہے کہ آپ حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتے۔ اصل میں یہاں پہ خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اب دیکھیں کہ آزادی متحرات انسان تھے نا، ان کے درمیان بعض وقت انسانوں والی فیلنگز ہوتی تھی ایک دوسرے کے لیے، جس میں خوشی بھی ہے اور کبھی ناراضگی بھی ہے۔ تو ازواج مطہرات کے باہمی کچھ اندرونی مسائل کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں یہ قسم کھا لی کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ اب اگر آپ شہد نہیں کھاتے تو ساری امت اپنے لیے شہد حرام کر لیتی۔ یہ معاملہ تو معمولی نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ شرعی طریقے کے مطابق کفارہ ادا کر کے قسم توڑ دیں اور شہد نہ کھانے کے عہد سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آئندہ آپ کی امت اس کو تقوی کا معیار سمجھ کر چھوڑ دے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اگر کوئی شخص کسی حلال چیز کے استعمال نہ کرنے کی قسم کھا لے تو قسم توڑ کر کفارہ ادا کرے اور حلال کو حرام نہ کرے۔ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم و حکیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر براز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شاہ راز کی یہ بات بتائی اس نے پوچھا آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ آپ نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے. تو وہ کیا بات تھی جو آپ نے بتائی تھی؟ تو بات یہ وہ تھی راز کی بات, اس لیے راز کھولنے کی گنجائش نہیں ہے. اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے, کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی, گروپ بنائے جسے اردو میں کہتے ہیں پارٹی بازی کی, تو جان لو کہ اللہ اس کا مولا ہے اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں. یہ ایک بالکل فطری بات ہے نا کہ بہت سے لوگ جیسے اکٹھے رہتے ہیں کسی جگہ تو کسی معاملے میں جتنا سب اوپینئن ہو کچھ ادھر ہو جاتے ہیں کچھ ادھر ہو جاتے ہیں. بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ سے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں, سچی مسلمان, دائیمان, اطاعت گزار, توبہ گزار, عبادت گزار اور روزہ دار, خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باقرہ. یہ اصل میں سمجھانے کا ایک انداز ہے, یعنی ایک ڈانٹ ہے ایک طرح کی. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, او انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ اہل ایمان کو. ہم سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ لیا آپ تو جنت میں جانا ہی جانا ہے, جو چاہو کرو, پر وہ نہیں. اے ایمان والو, بچاؤ اپنے آپ کو, اور صرف اپنے آپ کو نہیں اپنے گھر والوں یعنی بیوی بچوں کو بھی. کس چیز سے بچاؤ؟ گرمی سے, سردی سے, وبا سے, جراثیم سے؟ نارن, آگ سے. کون سی آگ؟ وقودہ الناس, جس آگ کا ایندھن انسان ہوں گے. والحجارہ, اور پتھر. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اس آگ پر سخت دل اور زوراور فرشتے مسلط ہوں گے, مقرر ہوں گے, جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. وہ کیوں مقرر ہوں گے اس پر؟ کہ جن کو وہاں پھینک دیا جائے گا وہ باہر میں بھی نکل سکیں گے, یعنی وہ ہر باہر نکلنے والے کو واپس پلٹائیں گے, یعنی یہ جہنم کے داروغہ ہوں گے یا نگران ہوں گے, پھر سزا دینے پر مقرر ہوں گے. اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں, یعنی اللہ کی پوری پوری اطاعت کرتے ہیں. کیا اہل ایمان تم نہ کرو گے؟ یا ایھا الذین کفروا, اے کافرو, لا تعتذروا اليوم, آج معذرتیں نہ کرو, ایکسکیوزز نہ پیش کرو, بہانے نہ کرو. یہاں کافروں سے مراد کون ہے؟ جو پچھلا حکم نہ مانے. تمہیں تو ویسا ہی بدلا دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ سے توبہ کرو, خالص توبہ. بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے. توبہ کس پر ہوتی ہے؟ پچھلی خطاؤں اور غلطیوں پر. یعنی اگر اپنے گھر والوں, بچوں کے معاملے میں یا خود اپنی ذات کے معاملے میں تم سے کوتاہی ہو گئی ہے تو مایوس نہ ہو, اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے گا. آئندہ کے لیے اصلاح اور کوشش شروع کر دو, اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا, اور وہ کہہ رہے ہوں گے, اے ہمارے رب, ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما, تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. حشر کے میدان میں بہت اندھیرا ہوگا, ہر شخص کے پاس اپنی ہی روشنی ہوگی, اور وہ کس کی ہوگی؟ اس کے اعمال کی. قیامت کے دن منافقین کو تھوڑی سی روشنی ملے گی, پھر وہ چلی جائے گی, اندھیرا ہو جائے گا. تو مخلص اہل ایمان دے کے خوف زداؤں گے کہ کہیں ہماری روشنی بھی چلی نہ جائے, اس پر وہ دعائیں کریں گے. آپ دیکھیں کہ اہل ایمان وہاں بھی کہیں گے, وقت پھر لینا, اللہ ہم کو بخش دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں استغفار نہ کریں؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. منافقین کے ساتھ جہاد, آپ نے منافقین سے کوئی جنگ نہیں کی تھی, نہ ان کو اس طرح قتل کرایا تھا. مراد ہے یہاں ان کا سخت احتساب کرو, ان کے سامنے فرم بات کرو. کیونکہ منافقین کی خواہشات کیا تھی؟ کہ وہ مخلص مسلمانوں کو اپنی طرف مائل کر لیں, اپنے جیسا کر لیں, کیونکہ جب ان سے کہا جاتا تھا نا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے تھے کہ ہم ویسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائیں. تو مخلص اہل ایمان ان کو بیوقوف نظر آتے تھے جو قربانیاں دیتے تھے دین کی خاطر. تو اس پر فرمایا کہ نہیں تم ان کے آگے کرنے والا نہیں بننا, فارم رہ رہے. یہاں جہاد سے مراد کیا کہ ان کی سازشیں اور چالیں اور ان کے طریقے اور ان کے جو رسم و رواج اور ان کا جو لائف اسٹائل ہے وہ تمہیں افیکٹ نہ کرے, اس کے خلاف جہاد رہے, یعنی جدوجہد رہے. کیونکہ انسان تربیت کے معاملے میں اس میں کوتاہی کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن ہر غلط کام کرتے ہیں. تو ہم ہی کیوں اپنے آپ کو بہت سی چیزوں سے محروم رکھے؟ آج آپ اپنے بچوں کو کسی چیز سے منع کریں تو وہ کیا کہتے ہیں پتا نا آپ کو؟ کیا کہتے ہیں؟ سب ہی کرتے ہیں, ہم ہی کیوں منع کرتے ہیں؟ وہ مسلمان نہیں ہے, وہ بھی تو مسلمان ہے. اسی لیے کیا فرمایا کہ ایسے لوگوں کے معاملے میں نرمی اختیار نہ کی جائے, ان کو اپنا آئیڈیل نہ بنایا جائے, بلکہ ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا. سختی سے مراد یا بدتمیزی سے پیش آنا نہیں, مراد یہ ہے کہ ان کی طرف سے آئی ہوئی ایسی آفر جو ہے ان کو قبول نہ کرو جو تمہارے دین کے لیے نقصان دہ ہوں. فارم سٹینڈ لو, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ کافروں کے معاملے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے. وہ ہمارے دو صالح بندوں کی تربیت میں تھی مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے. دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ. اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جبکہ اس نے دعا کی, اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں گھر بنا دے. رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ, خاتون کی دعا تھی, اللہ مجھے فرعون کا گھر نہیں چاہیے, فرعون کی بادشاہت نہیں چاہیے, مجھے تیرے پاس تیرے قرب میں گھر چاہیے جنت کے اندر. اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے. اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی, پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی. یہاں آپ دیکھیں کہ خواتین کی چونکہ مثال دی گئی اس لیے ہمیں بہت ہی کھلے کانوں سے اس کو سننا چاہیے. دو عورتیں, حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی, حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی, دونوں انبیاء کی بیویاں تھیں لیکن اپنے شوہروں سے خیانت کر رہی تھی. خیانت سے مراد نوح علیہ السلام کے ذاتی حق میں نہیں, مخصوص حق میں خیانت نہیں مراد, دین کے معاملے میں ان کے ساتھ نہیں دیتی تھی. لوط علیہ السلام کے گھر پر فرشتے آئے تو اس کی اطلاع انہوں نے قوم کو کر دی, اس قسم کی خیانت, یعنی شوہر کے وفادار ہونے کی بجائے اس کے مشن میں وہ اپنے قوم کے وفادار تھی. نتیجہ کیا ہوا؟ جب نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا, لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو دونوں کی بیویاں عذاب کا شکار ہو گئی. حالانکہ پیغمبر کی بیویاں تھیں لیکن نہیں بچائی گئی. اس کے برعکس فرعون جو ایک ظالم بادشاہ تھا اس کی بیوی مومنہ تھی, حالانکہ وہ فرعون کے گھر میں تھی, تو اس کے ایمان کی وجہ سے اس کو بچا لیا گیا. اور پھر حضرت مریم جنہوں نے ایک بے داغ زندگی بسر کی تھی, اس میں ایک مسلمان نوجوان لڑکی کے لیے بہترین مثال ہے کہ اس نے اپنی شرم عزت کی حفاظت کی تھی اور وہ فرما بردار لوگوں میں سے تھی. کیونکہ عموماً نوجوان بچیاں کیا کہتی ہیں کہ آپ جب چھوٹے تھے تو آپ بھی تو یہی کرتے تھے. نہیں, ماں کو نہ دیکھو اگر وہ غلط کام کرتی تھی جوانی میں, مریم علیہ السلام کو دیکھو وہ کیا کرتی تھی, وہ تمہارے لیے نمونہ ہے, حضرت آسیہ نمونہ ہے. تو خواتین میں بھی اچھی اور بری مثالیں دونوں پائی جاتی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.